الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. قاضی عیاض بن موسیٰ ابن عیاض مالکی یحسبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا درس ہمارا جاری تھا. پچھلے درس میں، پچھلے سبق میں ہم نے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عفو و درگزر کے حوالے سے کچھ باتیں سنی تھیں اور کچھ باتیں باقی تھیں جو قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے ذکر کی ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عفو و درگزر سے متعلق مختلف احادیث اور واقعات قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی ذکر فرما رہے ہیں. امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو اللہ تبارک و تعالی نے سختی سے پاک فرمایا تھا. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک کے اندر کسی طرح کی سختی نہیں تھی، آپ کے دل کے اندر نرمی ہی نرمی تھی. اور اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی امام المتکلمین حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی کتاب الکلام الاوضح میں یہ بیان فرمایا کہ شق صدر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سینہ مبارکہ چاک کیا گیا یہ چار مرتبہ ہوا، اور ہر مرتبہ کی حکمت یہ الگ الگ تھی کہ کیوں شق صدر ہوا. کبھی قوت ڈالی گئی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، اور ایک مرتبہ جب آپ کا شق صدر ہوا تو اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کے اندر رحمت اور شفقت بھری گئی. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراپا شفقت اور رحمت بنایا. لہذا مظالم کو برداشت کرنا، سامنے والے کو معاف کر دینا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت و خصلت کے اندر شامل تھا. آپ کو اس میں کسی طرح کا کوئی تکلف یہ نہیں کرنا پڑتا تھا. اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان بیان کی کہ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یعنی اے محبوب، اگر آپ سخت ہوتے یا دل کی سختی ہوتی تو یہ جو آپ کے گرد پروانے ہیں یہ آپ سے دور ہو جاتے. صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھوما کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، ہر وقت ہلکا بنا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں. یہ ان کا طریقہ کار تھا. حضور سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے، بے حد محبت کرتے تھے. تو وجہ کیا تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حسن و جمال تھا وہ بھی وجہ تھی، اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سیرت کہ آپ کا عفو درگزر، معاف فرما دینا، اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہونے کے باوجود نرمی فرمانا، یہ وہ چیز تھی کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد پروانوں کی طرح گھمایا کرتی تھی. اسی لیے فرمایا کہ آپ نرم دل ہیں تو ہی یہ آپ کی گرد ہیں، اگر آپ دل کے نرم نہ ہوتے تو پھر یہ آپ کے گرد نہ ہوتے. تو مختلف واقعات، مختلف باتیں قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے ذکر کی ہیں. آگے آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے افو درگزر کا ایک عظیم ترین واقعہ یہ ہے کہ یہودیہ عورت جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بکری میں زہر ملا کر کھلایا، نے بکری کا گوشت کھلایا اور اس کے اندر زہر ملایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس کو چھوڑ دیا، لیکن اتنا بڑا قدم اٹھانے کے بعد کہ کوئی اقدام قتل کرے، شہید کرنے کی کوشش کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو معاف فرما دیا. یہ آپ کا عظیم عفو درگزر تھا کہ جو آپ کے قتل کے در پہ ہے، یعنی آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کے در پہ ہے، اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ معاف فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں قاضی یاز مالکی رحمت اللہ تعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم: وَمِنْ عَظِيمِ خَبَرِهِ فِي الْعَفْوِ عَفْوُهُ عَنِ الْيَهُودِيَّةِ الَّتِي سَمَّتْهُ فِي شَاتِ بعد اعترافها على الصحيح من الروایت، یعنی صحیح روایت کے مطابق اس نے اعتراف بھی کر لیا تھا کہ میں نے جو ہے وہ آپ کو زہر والا گوشت کھلانے کی کوشش کی ہے. اس کے باوجود صحیح روایتوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا تھا، اور بعض روایتوں کے اندر ہے کہ یہی عفو درگزر تھا کہ جس نے اس کو اسلام لانے پہ مجبور کر دیا، وہ اسلام لے کر آ گئی تھی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر لبید بن العاصم نے، یہ اور اس کی بیٹیوں نے جادو کروایا، جادو کیا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسم اقدس میں تکلیف ہوئی، یعنی جسمانی اعتبار سے آپ علیہ السلام کو اس کی تکلیف پہنچی، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بدلہ لینا تو دور کی بات ہے، اس سے کسی طرح کا مواخذہ بھی نہیں کیا. اتنی تکلیف پہنچائی حضور علیہ السلام کو، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام نے یعنی اس سے بدلہ تو لیا نہیں، اس سے کوئی مواخذہ، کوئی پوچھ گچھ بھی نہیں، کہ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا. فرماتے ہیں: وَأَنَّهُ لَمْ يُؤَاخِذْ لَبِيدَ بْنِ الْعَاصَمِ اِذْ سَحَرَهُ وَقَدْ عُعْلِمَ بِهِ وَأُوحِيَ إِلَيْهِ بِشَرْحِ أَمْرِهِ وَلَا عَتَبَ عَلَيْهِ فَضْلًا عَنْ مُعَاقَبَتِهِ. یعنی حضور علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا، آپ کو علم دے دیا گیا تھا کہ اس نے آپ کے اوپر جادو کروایا، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام نے اس کے اوپر کوئی اطاعت نہیں کیا، کوئی اس کی پکڑ نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول آ رہا ہے کہ آپ اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا کرتے تھے، چونکہ یہ آپ کی ذات پر حملہ تھا، ذات کو تکلیف پہنچانا تھا، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی سے بدلہ اپنی ذات کے لیے نہیں لیا کرتے تھے. یوں ہی فرماتے ہیں قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا اور اسی کے طرح کے جو اس کے ساتھ افراد تھے، انہوں نے کیسی کیسی تکلیفیں اور اذیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو نہیں دی، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کبھی پکڑ نہیں فرمائی، اس سے بدلہ نہیں لیا، یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام علی مردوان نے حضور علیہ السلام کو اشارتاً عرض بھی کی کہ اس کو قتل کر دیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں، لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرنے لگے، حالانکہ اس کا معاملہ حضور علیہ السلام کے سامنے بالکل واضح تھا کہ یہ منافق ہے، یہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے شامل ہوا ہے، لیکن نقصان چونکہ ظاہری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا یا آپ کے صحابہ کو کر رہا تھا، جس سے اسلام کو بعد میں کوئی نقصان نہیں پہنچنا تھا، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا، اس کو کچھ بھی نہیں کہا. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کمال عفو درگزر ہے، یعنی کوئی شہید کرنے کی کوشش کرے، کوئی جادو کروائے، کوئی تکلیف پہنچائے، سب کو آپ علیہ السلام معاف فرما رہے ہیں. اور معاف فرمانا اس وجہ سے نہیں کہ آپ مجبور ہوں کہ نیچے میں تو ان کا کچھ کر ہی نہیں سکتا، نہیں، صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں، ہم بدلہ لیتے ہیں اس سے، لیکن آپ علیہ السلام نے معاف فرما دیا کہ نہیں، میں نے معاف کیا اسے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال عفو درگزر ہے. فرماتے ہیں: وَكَذَلِكَ لَمْ يُؤَاخِذْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ وَأَشْبَاهَهُ مِنَ الْمُنَافِقِينَ بِعَظِيمِ مَا نُقِلَ عَنْهُمْ فِي جِهَتِهِ قَوْلًا وَفِعْلًا بَلْ قَالَ لِمَنْ أَشَارَ بِقَتْلِ بَعْضِهِمْ لِئَلَّا يُتَحَدَّثَ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ. آگے مزید واقعہ ذکر کرتے ہیں قاضی اعظم کی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک مقام پر موجود تھا اور حضور علیہ السلام نے ایک چادر پہنی ہوئی تھی جس کے کنارے حاشیے جو کنارے ہوتے ہیں وہ سخت تھے، کھردرے تھے. چادر ہوتی ہے بعض اوقات کونے اس کے کنارے جو ہوتے ہیں وہ سخت ہوتے ہیں، وہ سخت بنے ہوئے تھے کنارے، تو ایک عرابی آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چادر کو جو کندھے کی طرف تھی سختی کے ساتھ کھینچا اور دبایا سختی کے ساتھ، یہاں تک کہ اس چادر کے جو کنارے تھے سختی والے اس کے اثر یعنی اس کا نشان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گردن کے اوپر ظاہر ہوا. یعنی کتنی سختی کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ اس نے کھینچا ہوگا کہ جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر جو ہے وہ اور نشان اس کے ظاہر ہو گئے. پھر انداز دیکھیں کہ کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے یہ جو میرے دونوں اونٹ ہیں اس کو مال سے بھر دو، اور وہ مال جو آپ کو اللہ نے دیا ہے، اور یہ مال آپ کا یا آپ کے والد کا نہیں ہے، آپ یہ بھر دیں. انداز دیکھیں کتنا سخت ہے یہ عرابی. یعنی آج کے بڑے بڑے حکام ہوں، افسر ہوں، ان کے سامنے کوئی اس طرح گفتگو کر سکتا ہے، لیکن کائنات کے سب سے بڑے افسر، کائنات کے سب سے بڑے حاکم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں، اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑھ کر، جب ان کے سامنے اس طرح کا معاملہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عفو درگزر بھی کمال پر پہنچا ہوا تھا. یہ آگے آتا ہے کہ جتنا زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہل کا مظاہرہ کیا جاتا، جتنا زیادہ آپ کو تکلیف پہنچائی جاتی، اتنا ہی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا. تو یہ اس نے اس انداز میں گفتگو کی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ اے عرابی، تجھ سے بدلہ لیا جائے گا، تجھ سے بدلہ لیا جائے گا. قادر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام سے اس سے بدلہ لے سکتے تھے، صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، اشارہ کرتے تو اس کے ٹکڑے بھی نہ ملے. ٹھیک ہے، یعنی اگر چاہتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو کہا کہ تجھ سے بدلہ لیا جائے گا. اس نے کہا نہیں لیا جائے گا. حضور نے فرمایا دیما کیوں نہیں لیا جائے گا؟ کہا کہ آپ وہ ہیں کہ جو برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہی نہیں ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیے اور پھر اس کو ایک اس کے اونٹ کے اوپر جو بھر کے دیے اور دوسرے پہ کھجورے بھر کے اس کو دے دیں. یعنی وہ تکلیف پہنچائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو عطا فرما رہے تھے، اس کو بھر بھر کے دونوں اونٹ دے دیے. فرماتے ہیں وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ كنت مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلیہ برد غلیظ الحاشیہ فجبذه اعرابی برضائه جبذة شدیدة حتى اثرت حاشیہ البرد في صفحة اعتقه ثم قال يا محمد احمل لي على بعيري هذين من مال الله الذي عندك فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك فسكت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثم قال المال مال الله وأنا عبده ثم قال ويقاد منك يا أعرابي ما فعلت بي يعني اي أعرابي جو تو نے مجھ سے کیا ہے اس پر تجھ سے بدلہ لیا جائے گا. قال لا اس نے کہا نہیں. قال لما حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں؟ قال فإنك لا تكافي بالسيئة السيئة اس لیے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے. فضحك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثم امر ان يحمل له على بعير شعير وعلى الاخر تمرة. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ما رأيت قالت عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ما رأيت رسول الله صلى الله تعالی عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم تكن حرمة من محارم الله وما ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله وما ضرب خادما ولا امرأة. يعني میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی کسی ظلم کا بدلہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ ظلم کے جو آپ کی ذات پر کیا گیا ہو، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمت میں سے، محارم میں سے، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان میں سے کسی حرمت کو پامال نہ کیا جائے، اس کو نہ توڑا جائے، اس وقت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے بدلہ نہیں لیا کرتے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ جو چاہے کسی پر بھی کسی طرح کا ظلم کرتا پھرے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو توڑتا پھرے، اسلام کی حدود کو توڑتا پھرے، تو اس کو بھی کچھ نہ کہا جائے، اس سے تو معاشرہ برباد ہو جاتا ہے. ان چیزوں کا بدلہ لینا ضروری ہے، البتہ اپنی ذات کے اوپر ظلم ہو تو پھر اس صورت میں جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاف فرما دیا کرتے تھے. یعنی ہمارے بالکل الٹ جو ہمارا معاشرہ ہے اس کے بالکل الٹ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ تھا. ہمارا معاملہ یہ کہ ہم پر ظلم ہو تو بدلہ پورا پورا، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمت کو پامال کیا جائے تو ہمارے چہرے پر جو وہ کسی طرح کی تلوٹیں بھی نہیں آتی, نہ ہمارے چہرے کے اوپر کوئی تغیر آتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ اس سے بالکل جدا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے کبھی کسی کو نہیں مارا, سوائے یہ کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر جہاد کر رہے ہوں. اگر جہاد کر رہے ہیں تو اس وقت تو جہاد کا مقصد یہ ہوتا ہے. وما ضرب خادما ولا امراتا, نہ کبھی آپ نے کسی خادم کو مارا اور نہ ہی کبھی اپنی کسی خاتون کو مارا, نہ ازواج مطہرات میں سے, نہ کوئی آپ کی جو کنیزیں وغیرہ تھیں ان کو, کسی کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں مارا. وجیئ الیہ برجل فقیل له ھذا اراد ان یقتلک فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم لن ترعى لن ترعى ولو اردت ذلك لم تسلط علی. یعنی ایک شخص جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں لایا گیا اور عرض کی گئی کہ یہ شخص جو ہے وہ آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کر رہا تھا, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ڈرایا نہیں جائے گا, یہ ڈرایا نہیں جائے گا. ظاہر ہے کسی کو لے کر آ گئے صحابہ کرام علی مرضوان, اور اس کا ارادہ بھی برا تھا, شہید کرنے کا ارادہ تھا, پکڑا گیا تو اس کے اوپر کیسا خوف طاری ہوگا, یہ بالکل واضح ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت دیکھیں, آپ نے فرمایا کہ اس کو ہرگز نہیں ڈرایا جائے گا, ڈر اس سے دور کیا جائے گا. اگر تو, یعنی اس شخص کے بارے میں کہا کہ اگر تو اس بات کا ارادہ کر رہا تھا تو مجھ پر مسلط نہیں ہو سکتا تھا, یعنی تو اپنے ارادے کے اندر کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہو سکتا تھا کہ مجھے شہید کرے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری حفاظت فرمانے والے, واللہ یعصمک من الناس, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمانے والا ہے. مزید قاضی یاز مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, زید بن سانہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے ابتدا میں, پھر اسلام لے کر آئے تھے. یہ قبل اسلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حضور علیہ السلام کو کچھ قرض دیا ہوا تھا کھجوروں کا, تو انہوں نے حضور علیہ السلام کی چادر پکڑی کھینچی اور کہا کہ میرا قرضہ واپس کیجئے, اور سخت گفتگو کی اور حضور علیہ السلام سے کہا کہ تم عبد المطلب کی جو اولاد ہو یہ قرض کو واپس کرنے میں دیر کرتے ہو. حضور علیہ السلام مسکرا رہے تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے, وہاں پر موجود تھے, تو حضرت عمر نے جو ہے وہ ان کو جھاڑا اور سخت ان کے ساتھ گفتگو کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تبسمی تھا, مسکراہٹ تھی, کہ جانتے تھے کہ یہ زید بن سانہ اس طرح کیوں کر رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر, جو تم نے معاملہ کیا ہے تمہارا معاملہ ہم دونوں کے بارے میں الگ الگ ہونا چاہیے. تم مجھے کہتے کہ تم میں اس کا قرضہ ادا کر دوں, اور زید بن سانہ کو کہنا تھا کہ اپنا قرضہ وصول کرنے کے اندر کچھ نرمی اختیار کریں. یہ کون سا طریقہ ہے سختی کے ساتھ لینے کا, نرمی اختیار کریں, اور مجھے کہنا تھا کہ میں ادا کر دوں. پھر زید بن سانہ سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تو 3 دن باقی ہیں, مہلت جو دی گئی تھی, جو طے ہوا تھا کہ کتنے عرصے میں واپس کرنا ہے, اس میں 3 دن تو باقی ہیں, اور تم کہہ رہے ہو کہ دیر کرنے والا ہوں. پھر حضور علیہ السلام نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اس کا قرض بھی واپس کرو اور اچھے انداز میں واپس کرو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قرضہ بھی واپس کیا اور ساتھ ہی ان کو مزید اور بھی دیا, جو حضور علیہ السلام کا مال تھا اسی میں سے حضرت عمر نے قرضہ بھی واپس کیا اور مزید دیا. زید بن سانہ جو ہے وہ اسلام لے کر آ گئے, اور انہوں نے یہ بیان کیا, علامات نبوت میں سے جتنی بھی نشانیاں تھیں وہ ساری کی ساری میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر دیکھ لی تھی, سوائے 2 باتوں کے. صرف 2 باتیں نہیں دیکھی تھی, باقی ساری کی ساری باتیں دیکھ لی تھیں, اور وہ بھی آج میں نے دیکھ لی, اس لیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ رہا ہوں. پھر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. 2 باتیں یہ تھیں کہ ان کا, یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو عفو درگزر ہے, یہ ان کے غصے کے اوپر, جلال کے اوپر غالب رہے گا. دوسرا یہ کہ ان کے ساتھ جیسا جیسا سختی کا, جہل کا معاملہ کیا جائے گا, ان کا عفو درگزر بڑھتا چلا جائے گا. کسی کو تنگ کریں, تھوڑا تنگ کریں برداشت کر لے گا, پھر تھوڑا اور تنگ کریں برداشت کر لے گا, لیکن جب اور آگے بڑھیں گے تو بولے گا بس ہو گئی, وہ بدلہ لے گا, ٹھیک ہے نا, یا سختی کرے گا کہ بس جتنا کر سکتا تھا برداشت کر لیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جتنا زیادہ جہل کا مظاہرہ کیا جاتا, اتنا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو درگزر یہ بڑھتا چلا جاتا اور نتیجہ عمومی طور پر اکثر اغلب طور پر یہ سامنے آتا کہ سامنے والا بالآخر ایمان لے کر آ جایا کرتا تھا. ٹھیک ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افو درگزر کے فوائد ظاہر ہوتے. تو زید بن ثانہ رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے یہود کے بہت بڑے عالم تھے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس افو درگزر سے متاثر ہو کر بالآخر ایمان لے کر آ گئے اور صحابیت ہی کی حالت میں ان کا انتقال ہوا غزوہ موطأ سے واپسی پر. فرماتے ہیں وجاءہ زید بن ثانہ قبل اسلامہ یتقاضاہ دینا علیہ فجبد ثوبہ عن منکبہ واخذ بمجامع ثیابہ واغلظ له ثم قال انکم یا بنی عبد المطلب مطل فانتهره عمر وشدد له في القول والنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وهو كنا الى غير هذا منك احوج يا عمر تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن التقاضي ثم قال لقد بقي من اجله ثلاث وامر عمر يقضيه ماله ويزيده 20 صاعا لما رفعه فكان سبب اسلامه وذلك انه كان يقول ما بقي من علامات النبوة شيء الا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله عليه وسلم الا اثنتين لم اخبرهما يسبق حلمه جهله ولا تزيده شدة الجهل عليه الا حلما فاختبرته بهذا فوجدته كما وصف. اس کو ذکر کرنے کے بعد قاضی یاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ والحدیث عن حلمه وصبره وعفوه عند المقدرة اکثر من ان نأتی علیہ, یعنی حضور علیہ السلام کی جتنی باتیں ہم نے ذکر کی ہیں اس سے بہت زیادہ آپ کے عفو درگزر اور صبر کے اوپر واقعات اور احادیث طیبہ موجود ہیں. یہ تو تھوڑی سی باتیں ہم نے ذکر کی ہیں, ابھی بہت ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عفو درگزر کی یہ موجود ہیں. پھر دو باتیں مزید آپ بیان کرتے ہیں, یہ بیان کرتے ہیں کہ وَحَسْبُكَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِمَّا فِي الصَّحِيحِ وَالْمُصَنَّفَاتِ الثَّابِتَةِ إِلَى مَا بَلَغَ مُتَوَاتِرًا مَبْلَغَ الْيَقِينِ مِنْ صَبْرِهِ عَلَى مُقَاسَاتِ قُرَيْشٍ وَأَذَى الْجَاهِلِيَّةِ وَمُصَابَرَتِهِ الشَّدَائِدَ الصَّعَبَةِ مَعَهُمْ إِلَى أَنْ أَظْفَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَحَكَّمَهُ فِيهِمْ وهم لا يشكون في استئصال شأفتهم وإبادة حضرائهم فما زاد على أن عفا وصفح وقال ما تقولون إني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم فقال أقول كما قال أخي يوسف لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء. يعني حضور علیہ السلام کے بارے میں جو باتیں ہم نے صحیح احادیث کے ذکر کر دیں وہ تو آپ کے عفو درگزر کو بیان کرنے کے لیے بہت ہیں جتنا ہم بیان کر چکے ہیں. اس کے علاوہ حد یقین تک متواترن اتنی ساری حدیثیں موجود ہیں کہ قریش نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی, بہت زیادہ اذیت پہنچائی, یعنی یہ آپ کے خاندان والے تھے, آپ کی قوم والے تھے, اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو جس قدر قریش نے تکلیف پہنچائی وہ کسی اور نے نہیں پہنچائی. یعنی حضور علیہ السلام کو یہاں تک مجبور کیا کہ آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ گئے. مدینہ تو مدینہ حضور علیہ السلام کی وجہ سے بنا, پہلے تو وہ یثرب کے لایا کرتا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو مدینہ مدینہ بنا. اس سے پہلے مکہ مکرمہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب تھا. حضور علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لائے ہجرت کے موقع پر تو یہ ارشاد فرمایا کہ اے مکہ, اگر میری قوم مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور نہ کرتی تو میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا. مکہ چھوڑنے پہ حضور علیہ السلام مجبور ہوئے کہ اپنی زندگی کے 53 سال حضور علیہ السلام نے وہاں پر گزارے تھے. لیکن جب حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر کامیابی دی اور ان کے اوپر حاکم بنا دیا اور قریش بھی اس بات کے یقین رکھتے تھے کہ ہم نے حضور علیہ السلام کو تکلیف در تکلیف پہنچائی, لیکن جانتے تھے کہ یہ نبی کریم ہیں, یہ رحم فرمانے والے ہیں, شفقت فرمانے والے ہیں. جب حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اب تم میرے بارے میں کیا خیال کرتے ہو, یعنی پہلے تو بڑے حاکم بنا پھرتے تھے, تکلیف دیا کرتے تھے, اذیتیں پہنچایا کرتے تھے, آج تو سارے کے سارے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں, سب کے اوپر حضور علیہ السلام حاکم ہیں، جو چاہیں ان کے ساتھ کریں، اب میرے بارے میں کیا خیال کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کریم بھائی ہیں، یعنی ہماری قوم والے ہیں، کریم ہیں، شفقت فرمانے والے ہیں، کرم فرمانے والے ہیں اور رحم فرمانے والے باپ کے بیٹے ہیں، یعنی آپ کے والد بھی، آپ کے دادا بھی، تمام کے تمام رحم فرمانے والے، شفقت فرمانے والے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا، یعنی ان کے بھائیوں نے بھی ان کو تکلیف پہنچائی، تو حضرت یوسف علیہ السلام جب ان پر بھی بادشاہ ہو گئے، ان کے بھی حاکم بن گئے، تو تمام کو معاف فرما دیا کہ آج کے دن تم پر کوئی ملامت ہی نہیں ہے۔ اب یہ سامنے سارے کے سارے موجود ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کے اب قیدی ہیں، غلام کی ایک حیثیت رکھتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے دن تمہارے پر کوئی ملامت نہیں ہے، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو۔ یہ حضور علیہ السلام کا عفو درگزر تھا کہ اتنی زیادہ تکلیفیں پہنچانے والے ان تمام کو حضور علیہ السلام نے معاف فرما دیا۔ راستے میں کانٹے بچھانے والے، اونٹ کی اوجھڑی حضور علیہ السلام کی نعوذ باللہ کندھے پر سدے کی حالت میں رکھ دینے والے، آپ کے صحابہ کو خونم خان کر دینے والے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا۔ پھر فرماتے ہیں قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ وقال انس حبیت 80 رجلا من التنعیم صلاۃ الصبح یقتلوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخذوا فاعتقهم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فانزل اللہ تعالی وهو الذی کف ایدیہم عنکم۔ یعنی حضرت انس فرماتے ہیں کہ تنعیم کے مقام پر 80 مرد آئے نماز صبح کے وقت کہ نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کو شہید کر دیں، تو تمام کے تمام پکڑے گئے، شہید کرنے کے لیے آئے، تمام کے تمام پکڑے گئے، لیکن حضور علیہ السلام نے ان سے بدلہ لینے کی بجائے ان تمام کو آزاد کر دیا، معاف کر کے آزاد، کیونکہ پکڑے گئے تو اب غلام بن گئے یہ سارے، ان تمام کو حضور علیہ السلام نے معاف کر کے آزاد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پر آیت کریمہ نازل فرمائی کہ وہی ذات ہے کہ جس نے ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن تھے، اسلام کے سب سے بڑے دشمنوں میں شمار ہوتے تھے، اور ہر طرح کی تکلیف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہنچانے میں یہ پیش ہوا کرتے تھے۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر صحابہ کرام علی مردوان شہید ہوئے، تو اس کا ایک سبب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بنے جب اسلام لے کر نہیں آئے تھے، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اوپر غالب ہیں تو ان سے بدلہ نہیں لے رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ لکھا کہ وقال ابی سفیان وقد سیق الیہ بعد ان جلب الیہ الاحزاب وقتل عمه واصحابه ومثل بهم فعفا عنه ولاطفه في القول۔ حضور نے ان کو بھی معاف کیا اور ان کے ساتھ انتہائی لطیف کلام کیا، لطف والا کلام کیا، اور ان سے کہا ویحك یا ابا سفیان الم یعنی لک ان تعلم ان لا الہ الا اللہ۔ اے ابو سفیان، خرابی ہو کیا؟ ابھی تک وہ وقت نہیں آیا تیرے لیے کہ تو یہ کہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی تمام بتوں کی عبادت چھوڑ دے اور ایک معبود برحق کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو ابو سفیان بھی بول اٹھے اس وقت کہ بھی ابھی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ما احلمک و اوصلک و اکرمک، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر حلم فرمانے والے ہیں، عفو درگزر فرمانے والے ہیں، کس قدر صلہ رحمی کرنے والے ہیں، کس قدر آپ علیہ الصلوۃ والسلام رحم فرمانے والے ہیں، کرم فرمانے والے ہیں۔ پھر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کر آ گئے، وہ ایمان اسلام لانا یہ پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ فرماتے ہیں قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وکان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابعد الناس غضبا واسرعهم رضا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ غصے سے دور رہا کرتے تھے، سب سے زیادہ لوگوں سے راضی ہو جانے والے، یعنی ان کو معاف فرما دینے والے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھے۔ یہاں تک قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عفو درگزر کا تذکرہ کیا ہے۔ آگے قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو فصل باندھی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جود و کرم کی ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایثار فرمانا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لوگوں کو عطا فرمانا، اس حوالے سے یہ فصل ہے۔ تو اس میں چند الفاظ استعمال کیے ہیں جود و کرم، جود کا لفظ استعمال کیا ہے، کرم کا لفظ استعمال کیا ہے، سخاوت کا اور سماحت کا لفظ استعمال کیا ہے، ان کو ذکر کرنے کے بعد قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان تمام کا معنی، یعنی جود کا، کرم کا، سخا کا، سماحت کا، ان تمام کا معنی قریب قریب ایک جیسا ہی ہے، لیکن بعضوں نے اس میں فرق کیا ہے کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ جو کرم ہے، کرم جیسا ہم کرم فرمائیے، تو عربی کے اندر جو کرم کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جس کی قدر، جس کی اہمیت بہت زیادہ ہو اور اس کا نفع بھی بہت زیادہ ہو، ایسی چیز کہ جس کی قدر بہت زیادہ ہو اور جس کا نفع بھی بہت زیادہ ہو، عام چیز نہ ہو، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ طیب نفس کے ساتھ، یعنی خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ کے اندر دے دینا، یہ کرم کہلاتا ہے۔ ویسے ہی اگر کوئی کسی کو دے دیتا ہے، بڑی مہنگی چیز ہے، اچھا سا بڑا سا موبائل ہے، بیچے تو بہت ٹھیک ٹھاک پیسے ملے، لیکن کسی کو دے دیا اور اس میں خوش دلی ہے تو اس کو کرم بولتے ہیں، یعنی اس کے اندر تنگ دلی کسی طرح کی نہیں آتی تو اس کو کرم کہا جاتا ہے۔ اور اس کو علماء جو ہے وہ جرأت بھی کہتے ہیں، جرأت بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے سماحت۔ سماحت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بندہ دوسرے کے نزدیک کسی مقام، مرتبے اور کسی چیز کا مستحق ہے، کہ یہ چیز اس کو ملنی چاہیے، یہ اس کا مستحق ہے، لیکن اس کے باوجود وہ شخص خوش دلی کے ساتھ اس چیز سے دوری اختیار کر لیتا ہے، ان کو بھی وہ چیز ملنی تھی، مجھے ملنی تھی، میں ان سے زیادہ اس کا مستحق تھا، لیکن میں خوش دلی کے ساتھ ان کے لیے اس چیز کو چھوڑ دیتا ہوں، یہ سماحت کہلاتی ہے، یہ سماحت کہلاتی ہے۔ تو یہ کرم اور سماحت کے درمیان فرق ہے۔ اسی طرح سخاوت، جس کو عربی میں سخا بولتے ہیں، جو سخاوت ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خرچ کرنے کے اندر کسی طرح کی تنگی نہ آئے۔ ایک ہوتا ہے بندہ خرچ کرتا ہے، لیکن خرچ کرتے ہوئے کبھی دل اٹکتا ہے کہ پیسے نکلتے نہیں ہیں، مال نکلتا نہیں ہے، لیکن سخاوت وہ چیز ہوتی ہے کہ بندہ جب دیتا ہے تو خوش دلی کے ساتھ دیتا ہے، سہولت کے ساتھ دے رہا ہوتا ہے، اس کو دینے میں کسی طرح کی پریشانی نہیں آتی، تو اس کو عربی کے اندر سخا بولتے ہیں۔ یہ چند الفاظ ہیں جس کی قاضی ایاز مالکی رحمتہ اللہ تعالی نے یہاں پر تعریف کی ہے، اور سخاوت ہی کو عربی میں جود بھی کہا جاتا ہے۔ قاضی ایاز مالکی رحمتہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کیا جائے تو کائنات میں کوئی بھی ان باتوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابل نظر نہیں آتا، نہ کوئی اس کے در پہ ہوا کہ اس کے برعکس بیان کرے، بلکہ ہر ایک جب سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتا ہے تو بے اختیار کہہ اٹھتا ہے کہ جود و سخا کے اندر، کرم کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر تو الگ بات ہے قریب قریب بھی کوئی نہیں ہے، سب سے بڑھ کر سخاوت فرمانے والے، سب سے بڑھ کر کرم فرمانے والے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ پھر اس کے بعد بہت سارے واقعات، بہت ساری باتیں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان کی ہیں، اس کو ذکر کرتے ہیں، پھر یہ دیکھ لیجئے، فرماتے ہیں وَأَمَّا الْجُودُ وَالْكَرَمُ وَالسَّخَاءُ وَالسَّمَاحَ وَمَعَانِيهَا مُتَقَارِبَةٌ، کہ جود، کرم، سخا، سماحت، ان کے معنی قریب قریب ہیں، یعنی ایک جیسے ہیں، وَقَدْ فَرَّقَ بَعْدُهُمْ بَيْنَهُمَا بِفُرُوقٍ، اور بعض نے ان میں کچھ فرق بھی کیا ہے، فَجَعَلُ الْكَرَمَ الْإِنفَاقَ بِطِيبِ النَّفْسِ فِيمَا يَعْظُمُ خَطَرُهُ وَنَفْعُهُ وَسَمَّوْهُ أَيْضًا جُرْأَةً وَهُوَ ضِدُّ النَّزَالَةِ وَالسَّمَاحَةُ التَّجَافِي عَمَّا يَسْتَحِقُّهُ الْمَرْءُ عِندَ غَيْرِهِ بِطِيبِ نَفْسٍ وهو ضد الشكاسه والسخاء سهوله الانفاق وتجنب اكتساب ما لا يحمد، ان سخاوت بولتے ہیں بالکل آرام سے خرچ کرتے جانا، کوئی تنگی اس کے اندر نہیں آنا، اور ایسا کام نہ کرنا کہ جو ناپسندیدہ ہو، ایسے کام سے بچنا کہ جو ناپسندیدہ، وهو الجود، اور اس کو جود بھی کہتے ہیں، وهو ضد التقتير فكان صلى الله تعالى عليه وسلم لا يوازى فی هذه الاخلاق الکریمۃ ولا یبارا بهذا وصفه كل من عرفه، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں، سخاوت ہو، جود ہو، کرم ہو، سماحت ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو جانتا ہے وہ ان باتوں کو بیان کرتا ہے، وصفه كل من عرفه، جو جانے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان باتوں کو بیان کرے گا. اب اس کے بعد سب سے مشہور بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی ذکر کرتے ہیں، یعنی وہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر نہیں ہوا، کرتا ہی نہیں تھا. فرزدق کہتا ہے شاعر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشہد میں لا کہا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ. تو اگر تشہد میں لا نہ ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لا بھی نعم ہوتا، ہاں ہوتا. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر کبھی لا نہیں آتا تھا. آپ سے کوئی مانگتا عطا فرما دیتے، نہ اس وقت دینا ہوتا کسی وجہ سے یا موجود نہ ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سکوت فرما دیتے، یہ نہیں کہتے تھے کہ نہیں ہے، سکوت فرما لیا کرتے تھے. تو اسی بات کو اولاً قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی ذکر کرتے. البتہ اتنا یاد رکھیے، جیسے یہ آگے واقعات ذکر کریں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنا عطا فرمایا کرتے تھے، لیکن انہی احادیث طیبہ میں یہ الفاظ آگے ملتے ہیں جسے علامہ شامی صالح رحمۃ اللہ تعالی نے سبل الہدا والرشاد کے اندر لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کو عطا کرتے تو مال ٹھیک ٹھاک عطا کر دیتے، لیکن جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہتا تو اس کا دین جو ہوتا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لے کر آیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا، دنیا عطا کی، لیکن صحبت میں رہ کے اب دین جو ہے وہ دنیا سے زیادہ محبوب ہو جایا کرتا تھا. مال کی اہمیت پھر اس شخص کی نظروں کے اندر رہا ہی نہیں کرتی تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مال عطا فرماتے تھے، اور مال عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیا کرتے تھے. یہ آپ کا عطا فرمانا اس لیے ہوتا تھا تاکہ ان کے اوپر احسان و شفقت ہوگی، تو یہ دین کی طرف آئیں گے. جب دین کی طرف آئیں گے تو خود بخود دنیا سے جو ہے وہ بے رغبتی اختیار کرتے ہوئے رب العزت جل وعلا کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. فرماتے ہیں قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حدثنا القاضي الشهيد أبو علي الصدفي رحمه الله تعالى قال حدثنا القاضي أبو الوليد الباجي قال حدثنا أبو الذر الهروي قال حدثنا أبو الهيثم الكشماني وأبو محمد السرخسي وأبو إسحاق البلخي قالوا حدثنا أبو عبد الله الغريزي فربري قال حدثنا البخاري قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول ما سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن شيء فقال لا، وعن أنس رضي الله تعالى عنه وسهل بن سعد رضي الله تعالى عنه مثله. یعنی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جب کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا تو آپ لا نہیں فرمایا کرتے تھے، آپ لا یعنی نہیں نہیں فرمایا کرتے تھے. اور اسی کی مثل حضرت انس اور اسی کی مثل حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے. فرماتے ہیں آگے مزید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کے حوالے سے، وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخاوت فرمانے والے تھے، جود فرمانے والے تھے. وہ اجود ما کان فی شہر رمضان، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی سخاوت کا سب سے بڑھ کر زمانہ یہ رمضان کے اندر ہوا کرتا تھا. وَكَانَ اِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، جب آپ سے جبریل علیہ السلام کی ملاقات ہوتی، رمضان میں ہر رات کو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے، قرآن کا دور ہوا کرتا تھا، تو جب یہ معاملہ ہوتا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اذا لقیہ جبریل علیہ السلام اجود بالخیر من الریح المرسلہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرمانے والے تھے. ہوا جب ہوتی ہے چلتی ہے تو ایک ہوا تو مسلسل رہتی ہے جس کی وجہ سے ہم سانس لے رہے ہیں، ہوا کبھی نہیں رکتی، کچھ نہ کچھ ہوا موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا سانس چلتا رہتا ہے، لیکن تیز چلنے والی ہوا ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور وافر مقدار کے اندر سب کو ملتی چلے جاتی ہے. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ لوگوں کے اندر سخاوت فرمایا کرتے تھے. یعنی ہوا کو ہوا بنانا، ہوا کا ہوا بننا، کہ جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے لیے مفید ہو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہوا کو سخاوت ملی ہے، وہ جو لوگوں کو مل رہی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتے ہیں کہ ان رجلا سأله فأعطاه غنما بين جبلين فرجع الى قومه وقال اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى فاقة. یعنی ایک شخص کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بکریاں دیں کہ دو پہاڑوں کے درمیان وادی بھر گئی، اتنا عطا کیا. اب وہ واپس اپنی قوم کی طرف آیا اور آ کے عرض کرنے لگا کہ اسلام لے آؤ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص کی طرح دیتے ہیں کہ جس کے بعد فاقے کا کوئی خوف نہیں ہوتا، اسلام لے کر آ جاؤ. لیکن بات وہی، اسی کے آگے ذکر کیا علامہ شامی صالحی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے کہ دیتے اتنا ہے لیکن پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دنیا دی ہے لیکن صحبت میں رہ کے حضور علیہ السلام کی برکت سے دنیا سے زیادہ دین محبوب ہو جایا کرتا تھا. ہاں، دنیا سے زیادہ آخرت محبوب ہو جایا کرتی تھی، جس کی وہ تیاری کرنے لگتے تھے. پھر فرماتے ہیں وَأَعْطَى غَيْرَ وَاحِدٍ مِئَةً مِنَ الْإِبِلِ. حضور علیہ السلام نے کئی افراد کو سو سو اونٹ عطا فرمائے. وَأَعْطَى صَفْوَانَ مِئَةً، صفوان کو حضور علیہ السلام نے سو اونٹ دیے. ثم مئتن، پھر سو اور دیے. ثم مئتن، پھر سو اور اونٹ عطا کیے حضور علیہ السلام، تین سو اونٹ دیے. آگے فرماتے ہیں قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ حضور علیہ السلام کا یہ عطا فرمانا فقط اس وقت نہیں تھا کہ جب آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا ہو کہ ٹھیک ہے اب حضور علیہ السلام عطا فرما رہے، نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے بھی لوگوں کو اسی طرح عطا فرمایا کرتے تھے. یہاں پہ ورقہ بن نوفل کا قول ذکر کیا ہے، جو حضور علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل. ان کی حدیث پاک بخاری شریف کے اندر گزری ہوئی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جو قول ذکر کر رہے ہیں یہ قول ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، کہ جب حضور علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی اور گھر حضور علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ السلام کے کچھ اوصاف بیان کیے تھے. ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، اعلان نبوت سے پہلے کے اوصاف جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر رہی ہیں. کیا بیان کرتی ہیں؟ کہ انک تحمل الکل، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے کہ جو بوجھ اٹھاتی ہے. کلا بولتے ہیں الکل، جس کا مطلب ہوتا ہے بوجھ، اور ایسا شخص کے جو کچھ بھی نہ کر سکے، جو کچھ بھی نہ کر سکے، ناکارا ہو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے شخص کی بھی پرورش فرماتے ہیں، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، کچھ بھی نہیں ہے، اپنے آقا کے پر بوجھ ہے، لیکن حضور علیہ السلام اس کا بوجھ بھی اٹھاتے، اس کو بھی اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے. وہ تقسیب المعدوم، تقسیب المعدوم کا مطلب ہے کہ آپ علیہ السلام جو کما نہیں سکتا تھا اس کو کمانے کے لائق بناتے تھے. اور ایک معنی علماء نے اس کا یہ بیان کیا کہ آپ لوگوں کو وہ عطا کرتے تھے کہ جو کوئی دوسرا عطا کر ہی نہیں سکتا، یعنی جس طرح مال و دولت عطا کرتے تھے، دنیا عطا فرمایا کرتے تھے، اسی طرح حضور علیہ السلام اخلاق کریم عطا فرمایا کرتے تھے، جو دوسروں سے نہیں ملتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی عطا فرمایا کرتے تھے. تو یہ پہلے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار تھا. فرماتے ہیں وَهَذِهِ كَانَتْ حَالُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَن يُبْعَثَ وَقَدْ قَالَ لَهُ وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ انك تحمل الكلا وتكسب المعدوم. مزید فرماتے ہیں کہ ورد على حوازن سبایاها وكان 6000، یعنی جب حوازن والوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام علی رضوان کی جنگ ہوئی، جہاد ہوا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فتح اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی، تو ان کے 6000 افراد جو ہے وہ قیدی بنے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام کے تمام کو آزاد فرما دیا. ایک ایک کے ہزاروں ہزاروں مل سکتے تھے، لیکن سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آزاد فرما دیا. مزید فرماتے ہیں وأعطى العباس من الذهب ما لم يطق حمله، یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا سونا عطا کیا کہ وہ اٹھائی نہیں سک رہے تھے، اتنا دے دیا کہ اٹھا لو، لیکن وہ اٹھائی نہیں پائے، پھر کم کیا پھر نہیں اٹھا پائے، پھر کم کیا پھر نہیں اٹھا پائے، پھر کم کیا پھر اٹھا کے اپنے گھر لے کر گئے، اتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سونا ان کو عطا فرمایا. وحمل إليه 90000 درهم فوضعت على حصير ثم قام إليها يقسمها فما رد سائلا حتى فرغ منها وجاءه رجل فسأله فقال ما عندي شيء ولكن ابتع علي فإذا جاءنا شيء قضيناه فقال له عمر ما كلفك الله ما لا تقدر عليه فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف البشر في وجهه وقال بهذا أمرت ذكره الترمذي. يعني نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 90,000 درہم لائے گئے، چاندی کے سکے لائے گئے، آپ نے ایک چٹائی پہ اس کو رکھا، پھر آپ اس کے اوپر کھڑے ہوئے اور تمام لوگوں کے درمیان اس کو تقسیم کیا، اور کوئی سائل جو آتا اس کو حضور علیہ السلام لوٹاتے نہیں تھے، یہاں تک کہ تمام کا تمام حضور علیہ السلام نے تقسیم فرما دیا، کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھا. اتنے میں ایک شخص آیا اور سوال کیا تو حضور نے فرمایا اب تو کوئی چیز نہیں بچی، ہاں ایسا کرو جاؤ جو تمہاری ضرورت ہے اس کو خرید لو، جب ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو ادا کر دیں گے. تو حضرت عمر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو اس کا مکلف تو نہیں کیا، آپ کے پاس ہے آپ عطا فرمائیں، نہیں ہے تو اس کا مکلف تو نہیں کیا کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ جا کے خرید دو، ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس کر دیں گے. راوی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارکہ پر ناپسندیدگی کے آثار آئے، ناپسند کیا. وہاں پر ایک انصاری شخص موجود تھے، روایتوں کے اندر موجود ہے، انہوں نے یوں عرض کی کہ بی ابی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ، آپ خرچ کیجئے اور عرش والے سے یعنی اللہ سے کمی کا خوف نہ کیجئے، خرچ کیجئے آپ جس طرح خرچ کرنا ہے. حضور علیہ السلام کا چہرہ چمک اٹھا، آپ مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے. یہ آپ علیہ السلام کی سخاوت تھی. آگے مزید ذکر کرتے ہیں، اور یہاں پر بھی نام کے اندر قاضی عیاض مالکی رحمتہ اللہ تعالی سے تسامح ہوا ہے. یہاں پہ معوذ بن عفرا کا واقعہ ذکر کیا ہے، جبکہ صحیح ہے کہ یہ ربیع بن عفرا کا واقعہ ہے کہ وہ بارگاہ رسالت میں ایک جو ہے وہ تھال لے کر آئے، اس تھال کے اندر جو وہ کھجوریں بھی موجود تھیں اور ککڑیاں چھوٹی چھوٹی موجود تھیں، یہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا تو حضور علیہ السلام نے قبول فرمایا اور پوری مٹھی بھر کے حضور علیہ السلام نے ان کو سونا عطا فرمایا، سونا بھر کے حضور علیہ السلام نے ان کو دے دیا. فرماتے ہیں کہ وَذُكِرَ عَنْ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِنَاعٍ مِّن رُطَبٍ يُرِيدُ طَبَقًا وَأُجْرِ زُغْبٍ يُرِيدُ قِسَاءً فَأَعْطَانِي مِلْءَ كَفِّهِ حلياً وذهباً. قال أنس رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئاً لغد. يعني حضرت أنس رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کل کے لیے کوئی چیز باقی نہیں رکھا کرتے تھے، آج جو ہے سب تقسیم فرما دیتے تھے، کل اللہ تبارک و تعالی مزید آپ علیہ السلام کو عطا فرما دیا کرتا تھا. مزید فرماتے ہیں قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ والخبر بجودہ صلی اللہ علیہ وسلم وکرمہ کثیر. یعنی حضور علیہ السلام کی سخاوت، آپ علیہ السلام کی عطا کی جو خبریں ہیں، باتیں ہیں، وہ بہت ساری ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اتا رجل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یسألہ فاستلف له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصف وسق فجاءه الرجل يتقاضاه فأعطاه وسقا وقال نصفه قضاء ونصفه نائل. یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں سوال کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام نے ان کے لیے نصف وسق یہ ادھار لیا. وسق جو ہے وہ تقریباً جو ہے 60 سا ہوتا ہے، وسق جو ہے یہ 60 سا کو بولتے ہیں، اور ایک سا کے اندر تقریباً 4 کلو میں 160 گرام کم ہوتا ہے، 4 کلو میں 160 گرام کم ہوتا ہے. تو نصف وسق کا مطلب ہوا کہ 30 جو ہے وہ سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اناج ادھار لیا. اب اس کو آپ حساب لگا لیجیے گا کہ کلو کے حساب سے کتنا بنے گا، اتنا اناج حضور علیہ السلام نے اس کو عطا فرمایا. پھر جس سے ادھار لیا تھا وہ لینے کے لیے آیا تو حضور علیہ السلام نے اس کو نصف وسق عطا نہیں کیا، یعنی 30 سا اس کو نہیں دیے بلکہ 60 سا اس کو عطا کیے، جس سے ادھار لیا تھا اس کو 60 سا دیے اور فرمایا کہ اس میں سے آدھا تو تمہارا قرضہ ہے اور آدھا ہماری طرف سے تمہارے لیے عطا ہے، یعنی ہماری طرف سے تمہیں ہدیہ ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے حوالے سے کچھ باتیں قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی نے ذکر کی ہیں، رب العزت جل وعلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عفو درگزر میں سے، آپ کے سخاوت میں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ حصہ عطا فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے جود و کرم میں سے ہمیں عطا فرمائے، یعنی آپ کا جود و کرم مزید ہم پر ہوتا رہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عفو درگزر والی صفت ہے اللہ تبارک و تعالی وہ ہمیں دنیا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عفو درگزر عطا فرمائے، اور آخرت میں آپ کی شفاعت کی صورت میں رب العزت جل وعلا ہمیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا۔